السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چلیے حدیث نمبر 30 پڑھنی آج انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی حدیث نمبر 30 ہے، اور 40 یا 40 نووی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انہوں نے 40 احادیث روایت کی ہیں، 40 میں ایک دو مزید بھی اس میں ڈال دی گئی ہیں، تو 42-43 یہ قریبی حدیثیں ہیں. تو یہ 30ویں نمبر ہے حدیث. ان احادیث کا تعلق بہرحال جہاں عقائد سے ہے وہاں معاملات سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ارشادات میں کچھ حدود قائم کر دی ہیں کہ لمٹس ہیں اس عمل کو کرنے کی اور یا نہ کرنے کی. تو یہ حدود جب آپ قائم کرتے ہیں تو اسی پری بات کے علماء نے یہ ایک مسئلہ بتایا کہ حدود قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال کو حرام نہ بنائیے اور حرام کو حلال نہ بنائیے. حرام میں نہیں پڑھنا، حلال میں پڑھنا، بس یہ ایک چیز ہے جو کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیڈیوس کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں. صحابی ہیں ابو ثعلبہ الخشنی، ابو ثعلبہ ان کی کنیت ہے، اور خشن نام کا کوئی قبیلہ ہے اس کی طرف ان کی نسبت ہے. ابو ثعلبہ کنیت اور خشن قبیلہ. پھر جرثوم، جرثوم یہ ابو ثعلبہ کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے ناشر، جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ. پرانے دور کے لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تو پرانے نام جو تھے پیارے نبی علیہ السلام نے، پھر ان میں اگر کوئی قباحت نہیں پائی تو آپ نے تبدیل نہیں کیے. قباحت سے مراد یہ کہ ایسے نام جس میں کوئی شرک کا مفہوم آتا ہو، تو آپ نے اس کو تبدیل فوراً کیا ہے، اور جہاں شرک کا معنی نہیں آیا اس کو رہنے دیا گیا. جیسے ایک صاحب آئے کہنے لگے، آپ نے فرمایا آپ کا نام، کہنے لگے میرا نام عبدالعزہ ہے، آپ نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تم عبداللہ ہو، تو فوراً نام آپ نے چینج کر دیا. خاتون آئی تو انہوں نے کہا آپ کا نام، تو کہنے لگے میرا نام برہ ہے، برہ کا مطلب بڑی نیک خاتون، آپ نے فرمایا نہیں، تو فوراً آپ نے چینج کر کے زینب نام رکھ دیا. تو اس طرح کے جو خود ستائی کے نام ہوتے ہیں یا اپنے تزکیہ کے نام ہوتے ہیں پیوریٹی کے، آپ نے ان کو بھی ختم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن ناموں میں شرک ہے اس کو بھی آپ نے ختم کیا ہے. مگر ابو ثعلبہ میں، ثعلب ویسے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ لومڑی کو کہتے ہیں. ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو ثعلبہ، ثعلب اب فیمیل ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی بچی ہو جس کا نام اس نے ثعلبہ رکھا ہو، ہے نا؟ تو اس کی وجہ سے پھر اپنی کنیت ابو ثعلبہ رکھ لی. تو کوئی حرج نہیں. کیا ہوا؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ حرام ہے لیکن اچھے لگتے ہیں، کیوٹ، یہ لفظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں. تو انسان کا چلاک ہونا کوئی بری بات ہے پھر؟ تو بہرحال یہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا، اس طرح کے نام ہیں، ان ناموں پہ اگر اس کے معنی پہ گئے تو اوہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب عثمان ہے، عثمان اجدہے کو کہتے ہیں. اجدہا کیا مطلب ہے؟ ایسا اجدہا جس کی کھال جو ہے نا بڑی خوبصورت ہو، دیکھنے والے کو واقعی نظر آئے کہ کیا خوبصورت سانپ ہے. صحابی رسول کا نام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد کا نام ہے، تو اگر برا ہوتا تو نبی علیہ السلام کبھی بھی ان کو اپنی دو بچیاں نہ دیتے، ایسا نہیں مفہوم. اور ضروری نہیں ہے کہ جو نام ایسا ہو تو اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اس کی صفات اس کے اندر آئیں گی، ایسا بھی مسئلہ نہیں. نام کا اثر یہی ہوتا ہے، اگر شرک والا ہو تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی بدشگونی لینی ہو یا کوئی اسی طرح، جیسے میں نے بتایا کہ میں بڑا پاک صاف ہوں ستھرا ہوں، تو وہ غلطی اگر بعد میں ہو جائے تو.
سر بلکہ ہمارے اسکول میں بچہ آیا، اس کا نام اسرافیل ہے، کئی دفعہ سنا کسی بچے کا نام اسرافیل.
ہاں فرشتے کا نام ہے. ہاں تو جبریل بھی نام رکھ لیتے ہیں، جبریل بھی نام رکھ لیتے ہیں، تو اسرافیل بھی اگر کوئی رکھ لے تو کیا ہے، وہ ملک الموت نہ رکھے اپنا. چلیے جرثوم جرم کو کہتے ہیں، جرم کو عربی زبان میں، ٹھیک ہے. جرثوم ابن ناشر صحابی رسول ابو ثعلبہ الخشنی یہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہے روایت؟ کہ آپ نے کیا فرمایا؟ قالا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے فرض فرض قرار دیے فرائض چند فرائض فلا تضیعوها تو نہ تم ان کو ضائع کرو نہ تم ان کو نظر انداز کرو وحد حدودا اور اللہ تعالی نے حد قائم کی ہے حدودا چند حدود کی فلا تعتدوها تو نہ ان کو تم کراس کرو تعتدو جیسے قرآن مجید کا بھی لفظ ہے یہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فلا تعتدوها اس کی لمٹ کو کراس نہ کرو وحرم اشیاء اور حرام کیا ہے اس نے چند چیزوں کو اشیاء چند چیزوں کو فلا تنتهکوها تو نہ تم ان کو پامال کرو وسکت عن اشیاء اور اللہ تعالی خاموش ہو گیا عن اشیاء چند ایسی چیزوں سے رحمت لکم رحم کرتے ہوئے تم پر غیر نسیان بھول کی وجہ سے نہیں بلکہ رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر خاموشی اختیار کر لی فلا تبحثوا عنها تو نہ تم کھودو ان کو کھود کھدیڑ ان کی نہ کرو تو یہ حدیث ہے حسن ہے حسن کا مطلب یعنی حدیث ایسی ہے جو ضعیف اور صحیح کے درمیان ہے درمیان درجے کی ہے جس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے رواہ الدارقطنی اور اس حدیث کو امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ دارقطنی دارقطن ایک محلہ ہے بغداد کے پاس بغداد شہر ہے شہر کے پاس ایک محلہ تھا جس کو دارقطن کہتے ہیں تو یہ وہیں پیدا ہوئے اور اسی کی طرف ان کے پھر نسبت ہوئی دارقطنی دارا کہنا ہے دارونی کہنا اس کے پیچھے فی آ جائے فی داری قطنی یہ بھی نہیں کہیں گے فی دارا قطنی کیونکہ دارا کا لفظ جو ہے یہ فکس ہو گیا ہے قطن کے لیے دارا قطن وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے ضعیفن تو یہ حدیث دوسروں نے ضعیف کہا ہے اس کو تو اب اس کی شرح دیکھ لیجئے تو ان اللہ فرض بے شک اللہ تعالی نے فرض قرار دیا فرض کا کیا مطلب ہے ایسا عمل جو قطعی ہو جس پر عمل کرنا فرض ہے اس کی کوئی کاٹ نہیں ہے فرائض یہ جمع ہے فرض کی تو اس کو فرائض کہنا ہے فرائضن نہیں کہنا کیونکہ فرائض یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے چند فرائض کو وہ کیا فرائض ہیں یہی پانچ وقت کی نماز ہے زکوٰۃ ہے صیام روزے ہیں حج ہے والدین کے ساتھ بر ہے پھر اس طرح صلہ رحمی ہے بہت سی چیزیں ہیں جو فرض کے زمرے میں آتی ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا فلا تضیعوها تو نہ تم ان کو نظر انداز کرو دوسرا مطلب کیا ہے یعنی ان کی حفاظت کرو ان کا خیال رکھو ان کو پامال نہ کرو وحد حدودا اور اللہ نے چند حدیں قائم کی ہیں حد کہتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے یا آپ کی زمین ہے تو اس زمین اور دونوں زمین کے درمیان ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے جس کو ہم حد کہہ دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانور اس زمین میں اور اس کے جانور میری زمین میں نہیں آ سکتے یا میری زمین کی حد یہ ہے اور ان کی زمین کی ادھر لمٹ یہاں تک ہے تو یہ حد ہے تو زمینوں کے درمیان یہ اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ دونوں ہمسائے جانا وہ ایک دوسرے کی زمین کا خیال کریں اور اس کا استعمال غلط نہ کریں تو یہاں مراد کیا ہے پھر حد حدودن مراد یہ ہے کہ چند واجبات ہیں چند محرمات ہیں جن کو اللہ تعالی نے لمٹ کر دیا ہے وہ لمیٹڈ ہے اور کہا کہ بس انہی کے اندر رہنا ہے اس سے باہر نکلنا تو واجبات تو بہت سی حدود ہیں ان کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اور حرمات وہ حدود ہیں جن کے قریب انسان نہ جائے کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند حدود مقرر کر دی ہیں مراد یہ کہ شرعی سزائیں مقرر کر دی ہیں حدود کا مطلب یہ لیتے ہیں جیسے بدکاری کی سزا ہے چوری کی سزا ہے اس سے ملتی جلتی جو سزائیں بہرحال مناسب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا ذکر کیا ہے وہ واجبات ہیں اور محرمات ہیں. ٹھیک ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. قرآن مجید کی آیت میں یہ چیزیں عام ملتی ہیں. پھر فرما وَحَرَّمَ اشیاء, اور اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یہاں بھی اشیاء آئے گا, یہ بھی بغیر تنوین کہے گا, اشیاء ان نہیں کہنا کیونکہ غیر منصرف ہے, اور ان میں جو الف ہے یہ تانیث کا ہے, مونث ہے. اشیاء یا کے بعد جو الف ہے یہ مونث کا ہے اور اس کو کھینچا جائے گا, مد والا ہے. وحرم اشیاء, اور اس نے حرام قرار دیا چند چیزوں کو, فلا تنتہکوها, تو نہ تم ان کو پامال کرنا, نہ کرنا ان کو, ان کے قریب نہ جانا. جیسے مثلا بدکاری ہے, شراب نوشی ہے, یا کسی پر تہمت لگانا ہے, تو بہت سی اور چیزیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وسکت عن اشیاء, اور خاموش ہو گیا اللہ تعالیٰ عن اشیاء چند چیزوں سے, یعنی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا, خاموش ہو گیا, نہ ان کو حرام قرار دیا نہ فرض قرار دیا. یہ مطلب ہے رحمت لکم, تم پر رحمت کرتے ہوئے. غیر نسیان, اللہ بھولا نہیں ہے, یعنی مراد یہ کہ اللہ نے بھول کے ان کو نہیں چھوڑا یا بھول کے وہ خاموش نہیں ہوا, کیونکہ قرآن مجید میں کیا وما کان ربک نسیہ, آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسے احکام دیتا ہے کہ جس سے مخلوق تنگ نہ ہو, اسی وجہ سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. چلو پھر آپ فرماتے ہیں فلا تبحثوا عنہا, تو نہ تم کھدیڑو ان کو. مراد یہ کہ جس طرح ایک پرندہ اپنی چونچ سے زمین کے اندر اپنی چونچ کو مار 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 کے اندر سے کوئی کیڑے نکالتا ہے, تو یہ کام تم نہ کرو. ٹھیک ہے نا, زیادہ سوال نہ کرو بلکہ چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ہے. تو اس حدیث میں جو فقہی مسئلے یا دوسرے فائدے ہو سکتے ہیں وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے اکیلی جو حکم دیتی ہے, اور وہی ہے جو کسی چیز کو فرض قرار دیتی ہے, وہی ہے جو کسی چیز کو واجب قرار دیتی ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے. معاملات سارے اسی کے ہاتھ میں ہیں. بیدہ الملک بیدہ الامر, کوئی گندہ بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ جس چیز کو اللہ نے واجب قرار نہیں دیا وہ بندہ اس کو واجب قرار دے دے, یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا دوسرا کہے نہیں حرام ہے. یہ نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, حکم اللہ کا چلے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فرض فرائض, پھر آگے فرمایا وحرم اشیاء, تو اس لیے اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ کسی چیز کو فرض قرار دے, کسی چیز کو جائز قرار دے, حلال قرار دے, حرام قرار دے, اس کا کام ہے. کوئی بھی یہ چیز اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, بہرحال اسی سے ریلیٹڈ بہت سے نیچے مسئلے بھی ہیں, وہ مسئلے بھی اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احبار اور رہبان کی بات کی ہے کہ ان کی اکثریت کیا کرتی ہے, ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, کہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں. یہ ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے نا. تو یہ کیا ہے, جو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس کو انہوں نے جائز قرار دیا, جو جائز قرار دیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دے دیا, اور پھر یہی مسئلے بتا بتا کے لوگوں سے انہوں نے بہت سے فائدے اٹھائے. اور یہ ہے وہ کہ لا یاکلون اموال الناس بالباطل, ہمارے ہاں بھی ہیں کچھ ایسی چیزیں کہ غلط طریقے سے کوئی مال کھایا جاتا ہو. رشوت تو بری چیز ہے. ہاں وراثت میں, وراثت میں حصہ نہیں دیتے, بھائی بہنوں کے کھا جاتے ہیں. جی ہاں, تو جو فرض ہے اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم میں بتا دیا, لیکن لوگ ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. جو لیمٹس ہیں اللہ نے بنا دی ہیں کہ اس کو اتنا حصہ, اس کو اتنا حصہ, لوگ ان کو بھی کراس کر دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ حدیث میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا ہی مطلب ہے. فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے یہاں فرض و فرائض وجب کی بات بھی کی ہے تو اس سے مراد یہی ہے، پر اتنا ہے کہ جہاں گناہ کی بات ہوگی جس فرض کو ادا نہ کرنے سے اور واجب کو ادا نہ کرنے سے گناہ ملتا ہو تو پھر یہی سمجھیے کہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، فرض اور واجب پھر ایک ہی چیز ہے. باقی یہ ہے کہ فرض کے بارے میں یہ کہنا کہ فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور واجب وہ ہوتا ہے جس کی دلیل ظنی ہو، تو یہ بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ اس طرح تقسیم کر دی نا تو ہم نے، اور پھر اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے. قرآن مجید سے کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ قطعی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حدیث کو ظنی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے جو نریٹ ہو کے ہم تک پہنچی ہے، کیا بتا راستے میں کچھ. تو اس طرح اگر یہ بات کی تو ہمارا سارا دن مشکوک ہو جاتا ہے، کسی پر ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا نا. تو وہ جو ٹرسٹ کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ قطعی یا دلیل ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، تو اس قطعی دلیل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اس لیے علماء نے کچھ نے یہ بھی کہا کہ فرض وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو، لیکن بہرحال یہ دونوں قول ضعیف ہیں. صحیح یہی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. بس اتنا ہے کہ اگر کسی فرض میں تاکید کی گئی ہو تو ہم سمجھ لیں کہ بھئی یہ واقعی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی فرض میں اتنی زیادہ تاکید نہ کی گئی ہو تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ واجب، یوں کر لیں بس، زیادہ زیادہ اتنا فرق کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں. پھر یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے اگر غور کریں اسی حدیث پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فرائض اور محرمات میں تقسیم کیا ہے کہ چند فرائض ہیں چند حرام کردہ چیزیں. تو اللہ نے جن کو فرائض قرار دیا ہے ان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، یعنی ان کو نہ بجا لانا یہ فرض ہے اور ان کو بجا لانا یہ بھی فرض ہے، اس کا نام ہے محافظت. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں. حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ اللہ نے واجب کو یا فرض کو واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے. جیسے لوگوں کی زمینوں کے درمیان ایک حد قائم کی جاتی ہے، بینی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واجب اور حرام کے درمیان حد قائم کر دی ہے. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ میری شریعت میں حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے. وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، تو ان سے پرے رہ کے اپنے ایمان اور تقویٰ کو بچائیے. بس اتنی سی بات آپ نے فرمائی. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی حدیث میں فلا تعتدوها کے جو الفاظ ہیں یہ نہیں ہے، فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس سے اللہ منع کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے وہ چیز. تو فلا تعتدوها کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قائم کردہ حد جو ہے اس کو کراس کرنا حرام ہے. تو بہرحال یہی چیز پتہ چلتا ہے کہ بہت سے مسائل جو شرعی مسائل ہیں ان مسائل میں اگر یہی صرف اسی جملے کو سامنے رکھ لیا جائے تو انسان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ نکاح کس چیز کا نام ہے اور طلاق کس چیز کا نام ہے. آج کل پتہ نہیں کیا کیا قتل ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ حد کو کراس کرنے والی باتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی سزا اگر دینی ہو شرعی، جس کو حد کہتے ہیں، شریعت نے جس سزا کو مقرر کیا ہے اس کو حد کہتے ہیں، اور جس سزا کو قانون مقرر کرے اس کو تعزیر کہتے ہیں. قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور شریعت اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے. تو سزاؤں میں کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے حد ایک مقرر کر دی ہے تو اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا. مثال کے طور پر کسی چور نے چوری کی ہے تو اللہ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب یہ ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے، کوئی بازو کاٹ دے، یہ لمٹ کراس کی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. اور سزاؤں میں جو لمٹ ہے اس سے کم بھی نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کرنا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو باقی چھوڑ دو، یہ بھی اپنی طرف سے ہی نا. قرآن میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہاں رسٹ تک کی گئی ہے، رسٹ تک بس. تو یہ لمٹ ہے، اس لمٹ کو نہ کراس کرنا ہے نہ کم کرنا، یہ شریعت کی بات ہے. تو یہ عقوبات ہیں جو ہیں، سزائیں جو ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا تجاوز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. باقی یہ کہنا نہیں جی اس کو ایسی سزا دو کہ آئندہ یہ نہ کر سکے، بھائی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم عالم نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے جو سزا فکس کی ہے بس اسی تک رہی ہے، اس سے تجاوز نہ کیجیے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ بہت سے کیسز ان کے پاس ہے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے پی ہے، اس نے پی ہے. تو پہلے تو ان کو 40 کوڑے 20 کوڑے کوئی جس طرح تھا وہ مار کے بھیج دیتے تھے، برا والا بھی کہتے، منع بھی کرتے، شریعت کی حد لمٹ بتاتے اس کو. لیکن بعد میں سیدنا عمر نے محسوس کیا کہ لوگ خوب شراب پینے لگ گئے ہیں، اب اس کی سزا کو ہم ایسی فکس کریں کہ آئندہ یہ نہ پیئیں. تو اس موقع پہ ایک روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشورہ کر رہے تھے سینئر صحابہ سے، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، اخف الحدود سمانونا، کم تر جو سزا ہے اس شرابی کی وہ 80 ہے. 80 وہ کیسے؟ یہ قرآن مجید میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بندہ تہمت لگاتا ہے، قذف کرتا ہے، قذف تہمت لگاتا ہے، اس کو فجدوہم سمانینا جلدا، اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شرابی جو ہے یہ جب شراب پیتا ہے تو یہ نشے میں آ جاتا ہے، اور جب نشے میں آتا ہے تو بک بک کرتا ہے، اور پھر جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ گالیاں دینے کا مطلب ہے کہ اس پر تہمت لگا رہا ہے، تو لہذا اس کی سزا 80 کر دی جائے. تو 80 مارے، لیکن دیکھنے میں ہی آتا ہے 80 بھی لگائیں تو لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، باز نہیں آتے. تو یہ حد جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ شراب کی حد کیا واقعی 80 کوڑے ہیں یا 40 ہیں یا اس سے کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اکثر صحابہ کرام کے اندر تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی فکس نہیں سمجھا، یعنی شریعت نے اس کو فکس نہیں کیا. بس یہی ہے کہ جو وقت کا امیر ہے، گورنر ہے، اتھارٹی ہے، جج ہے، وہ جرم کی نوعیت کو دیکھ کے کوئی سزا دے دے تو زیادہ بہتر ہے، چھوڑے نا، اور ایسی سزا دی جائے جس سے عبرت حاصل ہو. تو یہ ہے کہ علماء کا اس میں بہرحال اختلاف ہے. باقی یہ ہے کہ اس کو حد کہنا کہ باقی مقرر کردہ ہے، شرعی ہے، اس پر اجماع ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. اجماع وہ ہوتا ہے جو کہ سب صحابہ کرام اس کو مان لیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں یا حضرت عمر نے اپنے شروع کے دور میں کم سزائیں دی ہیں، پھر بعد میں 80 دی ہے. پہلی کم سزاؤں پر بھی وہ خاموش تھے، جب زیادہ دی نہیں تب بھی وہ خاموش رہے، تو بعد میں اگر وہ خاموش رہے ہیں تو اس کو اجماع ہم کہتے ہیں. تو اس سے پہلے جو 40 کوڑے مارے گئے تو اس میں بھی وہ خاموش رہے تو اس کو بھی پھر اجماع کہیے. تو پھر اس میں بہت سے سوال ریز ہوں گے کہ بعد کا اجماع پہلے اجماع کو ایبروگیٹ کر چکا، کیا یہ ایسا مسئلہ ہو ثابت ہے؟ اکثریت ہماری اس کو نہیں مانتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے علماء نے جو اجماع کیا ہے اور بعد میں وہی مسئلہ کھڑا ہوا اور علماء نے اس پر اس اجماع کے علاوہ اپنا اجماع کر لیا ہے، تو یہ بعد کا اجماع جو ہے یہ پہلے اجماع کو نسخ کرتا ہے، ختم کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا رہے گا، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے کئی اصولی مسائل ہیں جس میں بڑا اختلاف ہے، تو یہ بھی اس میں سے ایک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وسکت عن اشیاء، اللہ کچھ چیزوں سے خاموش رہا، ان کو بیان نہیں کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی خاموشی اس کا نامکمل پن ہے، یعنی اس کی ذات میں کمال نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کا مطلب ہم نے یہی کہ ہے کہ جب چاہے وہ بولے، جب چاہے نہ بولے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو بتا دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں بتائے گا. تو جب نہیں چاہے گا، نہیں بولے گا، تو اسی کو کہا گیا بس سکت عن اشیاء، اللہ خاموش رہا. پھر اسی طرح انسان پر یہ بات بھی حرام ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو بندہ حلال بنا لے، کیونکہ اب حدیث میں نا حرم اشیاء فلا تنتہکوها، اللہ نے کچھ چیزیں حرام کیے ہیں ان کو تم نے پامال نہیں کرنا. تو حرام تو بہت سی چیزیں ہیں، اس میں اگر ہم آیات پڑھیں، احادیث رسول پڑھیں، تو حرام چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ منع کر دے لا تقربوا الزنا، تو لا تقربوا فعل نہیں ہے، تو نہیں جو ہے نا یہ روکنے کا نام ہے، فرض ہے، مت کرو، مت قریب جاؤ، تو اس نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واضح لفظوں کے یہ حرام ہے، قرآن مجید کے ہوں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوں، جیسے ہاں ان اللہ حرم، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس حرام چیز کا مرتکب اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کی سزا بتائی جائے، تب بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی بھیانک سزا ہے. شادی شدہ کے لیے رجم ہے، اب دیکھیے کتنی بھیانک سزا، اس کو دیکھتا ہے بندہ تو کہتا ہے توبہ توبہ. تو ایک چیز یہ ہے، اور اسی طرح بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو اگر ہم پڑھیں تو الفاظ کے اندر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. باقی یہ کہ اللہ جن چیزوں کے بارے میں خاموش رہا ہے ان کو فرض قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس کی حد قائم کی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے روکا ہے. تو اب کیا کہیں کہ وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، نہ اس کی کوئی حد قائم کی، اور نہ ہی اس سے روکا، تو کیا بنا؟ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اس میں نہیں پڑھنا ہم نے. اس لیے آخر میں وہ فرمایا نا کہ ان کو مت کھدیڑو. بہرحال یہ سب عبادات کے اندر نہیں، عبادات سے باہر کی چیزیں ہونا تو اس میں ہم نے ان کو کھدیڑنا نہیں ہے. عبادات میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں کہ کوئی بندہ ایسی عبادت کرے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک بندہ کہے کہ اللہ نے منع تھوڑی کیا، کیا حرام قرار دیا اس کو؟ بھئی عبادات کو چھوڑے، یہاں عبادات کی بات نہیں ہے. حرم عن اشیاء، اللہ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ حرم اشیاء. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ چیزیں ہیں نہ کہ عبادات ہیں. باقی دین میں اگر کوئی بندہ اللہ کے دین میں کوئی بدعت گھڑ لیتا ہے، اور ایسی ایسی بدعت جس میں عقیدہ بھی شامل ہے، بات بھی ہے، عمل بھی ہے، اور شریعت سے وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ بہرحال اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی چیز سے اگر چپ ہو گیا ہے تو لہذا وہ چیز حلال ہے، وہ چیز کرنی جائز ہے، ٹھیک ہے. عبادات میں جو اصول ہے وہ یاد رکھیے گا، عبادات میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عبادت نہیں کرنی جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یہ اصول ہے. منع ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی عبادت گھڑ لوں اور کہوں یہ تو عبادت ہے، ہاں دلیل ہے تو میں کروں، اور نہیں ہے تو اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو عبادت نہ بناؤں، وہ بدعت ہے. بہرحال کئی مسائل ہیں، یہ خواتین کے خاص طور پر بال کاٹنا، بازو کے بال صاف کرنا، منہ کے بال صاف کرنا، کیا یہ ثابت ہے؟ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ تو گند ہے، اگر کوئی بندہ دور کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی مشابہت عورتوں سے اور عورتوں کی مشابہت مردوں سے نہ ہو، بس اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا. دوسری طرف یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی داڑھی صاف کرنا بھی فرض ہے، اس طرح کوئی نہیں پوچھتے، ان مسائل کے بارے میں پوچھتے. آپ نے حدیث میں فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المجوسا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، جو آتش پرست ہیں وہ شرک کرتے ہیں، وہ داڑھی کاٹتے ہیں، یہودی اور عیسائی تو رکھتے ہیں نا، لیکن یہاں آپ نے خالف المجوس، خالف المشرکین، مشرکین کے لیے خالفو کا جو لفظ ہے یہ فعل امر ہے جس پر عمل کرنا فرض ہے، اس پہ کچھ مانتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے ان کو کہتے ہیں یہ قطعا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. چلیے کافی اتنا. جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.